نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف دنیا میں کہیں ہمارا جب کوئی کام اٹکتا ہے دنیاوی طور پہ یا کچھ ہم مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں, کہیں ہماری فائل آگے موو نہیں ہوتی, روک لیا جاتا ہے, یا اسی طرح سے کوئی معاملہ ہمارے ساتھ آتا ہے جس میں ہم کچھ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے, تو ہم سفارش کی تلاش کرتے ہیں. کوئی سفارش اگر کروا دیں کسی بڑے افسر سے یا کہیں سے تو یہ میرا کام ہو جائے گا, تو ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں, اور جتنے بڑے افسر کی سفارش ہوتی ہے اتنا جلدی کام ہو جاتا ہے, تو جو چھوٹا افسر ہوتا ہے وہ بھی فوراً ایک بڑی سفارش آنے پہ فوراً جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہو جاتا ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑے افسر کی سفارش آئی ہے ایسا نہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے تو اس کام کو جلدی کر دو. یہ تو ایک عام چھوٹی سی بات ہے. تو اسی طرح مختلف نوعیتوں کی ہمارے معاشرے میں سفارشیں دیکھی جاتی ہیں اور پائی جاتی ہیں. تو انسانوں کی سفارش تو ہم بہت زیادہ بھائی اس پہ دھیان دیتے ہیں اور بہت زیادہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ صحیح طرح سے ہو جائے, ہمارا کام ہو جائے, کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو, اور لوگوں کی بہت پرواہ کرتے ہیں. تو جب ہمارا مخلوق کے ساتھ یہ عمل ہے تو اس رب جہاں کے کیا کہنے ہیں, اس بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ کا کیا کہنے ہیں جس کے اختیار میں ہماری جان مال عزت آبرو ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے, اور جو ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور عیش کرا رہا ہے, تمام ہماری نافرمانیوں کے باوجود گناہوں کے باوجود وہ درگزر کرتا رہتا ہے, معاف فرماتا رہتا ہے اور اپنی رحمتیں لٹاتا رہتا ہے. ہم جتنی جفا پہ جفا کرتے رہتے ہیں اتنا وہ اپنی وفا پہ وفا لٹاتا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک بات قرآن پاک میں فرمائی بیویوں سے متعلق, وعاشروہن بالمعروف, اللہ پاک سفارش کر رہے ہیں بھائی کس سے, شوہروں سے, کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ, محبت کے ساتھ پیش آؤ, نرمی کے ساتھ پیش آؤ. بیویوں کی سفارش کر رہے ہیں کون؟ اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین. تو جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی محبت ہوگی تو بھائی وہ ضرور اللہ رب العالمین کی سفارش کے اوپر غور کرے گا اور اس پر جان لڑا کے عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ اللہ سے محبت عظمت اور ادب کی علامت ہے. اور جو نعوذ باللہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کو اپنے غصے تکبر اور انا کے بت کے آگے کسی کی سفارش کی کوئی پرواہ نہ ہو اور وہ اللہ رسول کی باتوں کو بھی کان نہ دھرے اور بیویوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرے اور غلط ہو کے اپنے آپ کو صحیح سمجھے, تو پھر ایسے لوگوں پر پھر اللہ ہی رحم کرے پھر. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیویوں کی سفارش فرمائی ہے. تو بھائی جب دنیا کی سفارشیں ہم قبول کرتے ہیں تو کون ایسا ظالم بیوقوف آدمی ہوگا جو اللہ کی سفارش کو رد کرے بیویوں کے حق میں؟ تو پہلے بات تو یہ سمجھ لیں بھائی کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بیویوں کی سفارش کر رہے ہیں, کیونکہ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک اس میں یہ بھی ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی بیویاں بعد میں سمجھنا, پہلے تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری بیویاں بعد میں ہیں, پہلے تم یہ سمجھ لو یہ میری بندیاں پہلے, تو ان کو مجھ سے نسبت حاصل ہے, ان کو کمزور مت سمجھو, انہیں لاوارث یتیم مت سمجھو, ان کو یہ مت سمجھو اگر کسی کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. بعض بیچاری خواتین اور بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ بھی فوت ہو جاتے ہیں اور بھائی بہن بھی ان کے نہیں ہوتے, یا اگر ہوتے بھی ہیں تو بھائی بہن خود شادی ہونے کے بعد ان سے نظریں پھیر لیتے ہیں, تو ان بیچاریوں کو نہ کوئی مہکا رہتا ہے نہ والدین ہوتے ہیں, یا بعض والدین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مجبور ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے یا دوسری کسی پریشانیوں کی وجہ سے, تو اپنی بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جو بھی اب تمہیں اپنی سسرال کو ہی دیکھنا ہے. بعض جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ظالم ٹائپ کے شوہر جو ہوتے ہیں تو ان کو جب یہ کمزوریاں بیوی کی پتہ چلتی ہیں تو تو دیکھ لیتے ہیں اس کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، تب جو چاہے کرو سیاہ اور سفید کے مالک بن جاؤ۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے، اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کے ذہن میں یہ بات ہو اگر، تو اس کو چاہیے اپنی سوچ کو نظریات کو بدلے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے انڈر میں، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں اور میں اس کا شوہر ہوں اور میرے نکاح میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں۔ تو یہ سوچنا علامت کبر ہے اور علامت غضب ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کے بعد ان کا نمبر آتا ہے مقام میں، مرتبے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل و صورت میں مشابہت بھی رکھتے تھے، تو صحابہ کرام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہ تھا، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں بھی تھے، کیا شان ہوگی بھائی۔ لیکن ایک بار کیا ہوا، کسی بات کے اوپر غصے میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، اتفاق سے ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ گزرے تو انہوں نے ایک آواز دے کے اس طرح سے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اے ابا مسعود ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے، جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر ہے۔ بس یہ تو کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو دیکھا اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدیم میں تشریف لے کر گئے، دربار میں گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس بات نے میرے اوپر خوف خدا کا غلبہ طاری کر دیا اور میں نے اپنے غلام سے معافی مانگی اور اس کو آزاد کر دیا۔ اب ذرا جواب سنیے ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کون ہے، اتنے بڑے صحابی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں مواصلت، اور بہت بڑے یہ قرآن پاک کے جو معاملات تھے، قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کرتے تھے صحابہ کرام کو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابا مسعود تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دیتی، تمہیں ہلاک کر دیتی۔ اپنے صحابی رسول کو یہ بات فرما رہے ہیں، پتہ چلا غصہ اور ظلم، اور یہ کون کہہ رہا ہے، امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے تلافی کر لی۔ تو صحابہ ایسے پیارے تھے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی کیونکہ معصوم نہیں تھے، معصوم صرف انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے، ان سے کوئی خطا اور قصور گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کرام کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہوتا، صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، ہاں محفوظ کر دیے جاتے ہیں گناہوں سے، تو بس کیا خطا ہوئی، فوراً اصلاح ہوئی، فوراً توبہ کر لی، کیا شان تھی بس۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر ہے، کیا مطلب، تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، غلام ہے تمہاری ملکیت میں، جو چاہے میں کروں، اسے ماروں پیٹوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، تو تمہاری بھول ہے۔ اس کی تشریح بنتی ہے، کیا مطلب کہ جتنی تمہیں قدرت اس کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر ہے، تو سوچو جب اللہ کو اگر غضب آ گیا اور اگر اللہ نے تمہاری پکڑ کر لی تو پھر کیا ہوگا۔ تو غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ زیادہ تر لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، فساد، اور یہ بیویوں کو ظلم کرنا، مارنا پیٹنا، حتیٰ کہ قتل تک بعض لوگ کر دیتے ہیں، آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، مختلف پاکستان کے شہروں میں یہ چولہا پھٹنے کے واقعات ہو گئے، کاراکوری کے نام پہ شک کی بنیاد پر اس کو مار دیا کلہاڑی سے، اس کو وہ کر دیا، کوئی بات ہی نہیں۔ تو بڑا ہمارے یہاں یہ ظلم ہے عورتوں کے معاملات میں، بھائی اگر کسی پہ شک ہے، نہیں بن رہی تو اسے قتل مت کرو، چھوڑ دو، لیکن مارنے کا تو حق کسی کو بھی نہیں ہے بھائی، مارنے کا تو حق تو کسی کو بھی نہیں کہ قتل کر دو جان سے، جبکہ چار گواہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، بدگمانی کی وجہ سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، بدگمانی ہمارے معاشرے میں اتنی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے میاں اور بیویوں پر شک کرتے ہیں اور بیویاں شوہروں کے اوپر شک کرتی ہیں، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بدگمانی کے اوپر ایک واقعہ یاد ہے حضرت غالباً اللہ کی مشیوں میں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، مالکی مسلک کے اتنے بڑے امام، ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو غسل میت دیا کرتی تھی عورتوں کو، تو جو عورت جب غسل دینے لگی کسی عورت کا تو اس نے دوران غسل یہ کہہ دیا، غسل دینے والی عورت نے، میں اس عورت کو جانتی ہوں، اس عورت کے ناجائز تعلقات تھے مردوں سے، اس عورت کے، یعنی جو بیچاری مر گئی اور جس کو غسل دیا جا رہا اس پہ، اس کو اس نے یہ بات کر دی غسل دینے والی نے، بس یہ کہنا تھا اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ جو ہے اس کے جسم سے چپک گیا، ہٹا نہیں ہاتھ، اب کافی دیر ہو گئی، اب ٹائم گزرنے لگا ہاتھ ہٹ نہیں رہا، کافی عورتوں نے کھینچ کے اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن ہاتھ جسم سے الگ نہ ہو، بڑے بڑے لوگوں کو مسئلہ معلوم کروایا، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، بھائی ایسا سا ہو گیا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر آخر میں کہا بھائی اب سورج غروب ہو جائے گا، اب تو تھوڑی دیر میں، اور جنازے میں تاخیر کرنا دیر نہیں ہے، لوگ بھی کب تک جمع رہیں گے، کیا کریں، پھر کسی نے کہا بھائی سب سے بڑی ہستی جو ہے اس ہمارے علاقے کی، اس حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو زحمت دیتے ہیں، ان سے مشورہ کریں کہ کیا معاملہ ہے، جب ان کو بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے لے کے چلو اور پردہ کراؤ، پھر بہرحال وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے خواتین سے معلوم کروایا کہ معلوم کرو کہ اللہ والے بھی تھے، وہ بزرگ بھی تھے، غالباً ان کو کشف ہو گیا، تو انہوں نے اس عورت سے معلوم کروایا کہ بھائی اس سے پوچھو، جب یہ غسل دے رہی تھی اس نے کیا اپنے منہ سے کچھ کہا تھا، کچھ الفاظ نکالے تھے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ جی حضرت وہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس عورت کے ناجائز تعلقات تھے مردوں سے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اس عورت نے جو الزام لگایا کیا اس کے پاس چار گواہ ہیں؟ پوچھا گیا تو اس عورت نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے لیکن مجھے شبہ ہے، تو فرمایا جب، تو یہ قرآن پاک کا مسئلہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت کا خلاصہ اللہ کے مشیوں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی پر الزام لگائے زنا کا، بدکاری کا، تو اس کو چاہیے چار گواہ پیش کرے، تو آج تو بے دھڑک ہم کسی بھی جو چاہے الزام لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہوا کہ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا چونکہ اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں اور اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا وہ بھی ایک مردہ عورت کے اوپر، تو اب اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اب اس کے اوپر حد جاری ہوگی، تو غالباً 100 کوڑے کا انہوں نے حکم دیا، 100 کوڑوں کا حکم دیا کہ 100 کوڑے لگیں گے تو اس کا ہاتھ ہٹے گا جسم سے، ورنہ کوئی ہاتھ الگ نہیں ہو سکتا، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی 100 کوڑے تو بڑے مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو اس پہ بھی وہ عورت اور اس کے گھر والے تیار نہیں ہوئے، کسی طرح سے معاملہ نہیں، پھر یہ کہا گیا کہ بھائی میت کا گوشت کاٹ دیتے ہیں جہاں سے ہاتھ چپکا ہوا ہے، تاکہ ہاتھ اس کا الگ ہو جائے، گوشت بھی اس میت کا کٹ جائے گا، تو پھر میت کے جو لواحقین تھے انہوں نے اس چیز کو نہیں پسند کیا، پھر فیصلہ 100 کوڑوں پر آیا، اسی طرح پھر وہ بھی عورت تیار ہو گئی، سب متفق ہو گئے اس بات پہ، تو جب 99 کوڑے لگے تو اس کا ہاتھ نہیں ہٹا، لیکن جب پورے 100 ہو گئے تو اس کا ہاتھ ہٹا، تو پھر اس عورت کی بعد میں تدفین وغیرہ کر دی گئی، تو کیا مطلب کہ اللہ کا غضب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے، جو عذاب، جو سزا مرنے کے بعد ملتی یا کوئی اس کا عذاب کا کچھ حصہ اللہ پاک دنیا میں ہی کسی بندے یا بندی کے اوپر ڈال دیتے ہیں نشان عبرت کے واسطے، تاکہ جو لوگ زندہ ہیں اور موجود ہیں وہ کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں کہ بہتان اور الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت گناہ اور الزام اس سے بھی بڑا گناہ، تو آج صرف اس حوالے سے نہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی بات ہی نہیں ہے جس پہ چاہے جو الزام ٹھوک دیا، جس پہ جس کو چاہے جو بول دیا، کوئی بس زبان ہے چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جہنم میں لوگ اوندھے منہ زبان کی وجہ سے پڑے ہوں گے، زبان کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اوندھے منہ پڑے ہوں گے جہنم میں، کہ بس زبان کیچی کی طرح چلی جا رہی ہے، اس کی غیبت کر دی، اس پہ بہتان لگا دیا، اس کو گالی بک دی، اس کو دل آزاری کر دی، کچھ پتہ نہیں زبان سے کیا کیا بات کر رہے ہیں، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ کی رحمت فرمائے کہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دینے سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، کوئی تصور کرے نعوذ باللہ اللہ کا اگر کعبۃ اللہ کو شہید کر دے کتنا بڑا گناہ، تو اس کو چھوٹا گناہ قرار دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان سے ایسی بات کرنا، ایسی حرکت کرنا، الفاظ زبان سے ایسے نکال دینا جس سے اس کا دل پھٹ جائے، دل زخمی ہو جائے، دل کو تکلیف پہنچانا، تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا، تو آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے، بے دین لوگوں تو ہم بےچاروں کو کیا بولیں، جو اچھے اچھے جو دیندار ہوتے ہیں بعض، تو وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے، پھر داڑھی ٹوپیاں بدنام ہوتی ہیں، سختی اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ بس اللہ بچائے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، رحم کھانا اللہ کی مخلوق کے اوپر، یہ تو صفات، جو صفات ہیں وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی یہ ظلم و ستم کی، غصے کی، اللہ پاک ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمارے دل میں نرمی عطا فرمائے۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بیویوں پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کو۔ عجیب عجیب معاملات سامنے نظر آتے ہیں، پہلے گھر کا ماحول ماڈرن رکھتے ہیں لوگ تو خوب بے تحاشا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ بالکل ہی کوئی شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، کزنوں کا، دوستوں کا، رشتے داروں کا، نامحرموں کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، بالکل آزاد زندگی ہوتی ہے، کہیں سنت شریعت نظر نہیں آتی۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا بھائی، نفس مارو تو سب کے ساتھ ہے، شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کا کنیکشن کسی شوہر کے دوست سے یا کسی نامحرم سے جب ہو جاتا ہے تو پھر لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر بیوی سے لڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو بھائی ہاتھی کو ہندوستان تو تم نے خود دکھایا، ہاتھی کو ہندوستان تو تم نے خود دکھایا۔ کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ جی میری بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہیں اور میں شک کرتا ہوں اور کزن آتے ہیں گھر میں میرے اس طرح سے، اور میں مستقل لڑائی ہو، بیوی کہتی ہے مجھ پہ شک کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کو پھر پیار سے سمجھا رہے، بھائی جب پیٹرول اور آگ کو قریب کرو گے تو دھماکہ تو ہوگا، قریب کیوں کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک طریقہ بتا دیا، پردہ کراؤ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو نامحرم سے، تو فساد نہیں مچے گا۔ گھر میں مرد حضرات اگر آ رہے ہیں نامحرم، تم کو بھائی ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، جہاں پہ مردوں کی نشست ہوتی ہے، تو وہاں پر آدمی بیٹھے، مردوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، وہیں ان کی خاطر مدارت کریں، خود ہی جائیں کچن میں لے کر آنا، خود ہی لے کر آئیں ٹرالی، گھر کی خواتین لے کر آتی ہیں، مرد بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں، وہ خواتین آ رہی ہیں ٹرالی لے کے، بھائی صاحب لیجئے، آپ لیجئے۔ بعض لوگ جو مہمان ہوتے ہیں وہ آنے والے میزبان کی بہن بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ مہمانوں کی بہن بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو ایک لطیفہ بھی بناتا ہے کہ شریف لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی فیملی کے ساتھ آئیے، بولتے تو نہیں مطلب ہم آپ کی بہن بیٹیاں دیکھیں گے، آپ ہماری بہن بیٹیاں دیکھیے گا، تو مہذب کے مہذب بھی ہیں، یہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، یہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، بالکل نارمل چل رہا ہے سارے معاملات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا آ رہی ہے، لعنت ناظر منظور علیہ، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ رسول اللہ کی لعنت کی بدعا جن گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ایسا تھا جیسے مچھر بیٹھا ہوا تو اڑا دیا، اس کی بڑائی کا احساس ہی نہیں کتنا بڑا گناہ یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے، جب اختلاط ہوگا تو بھائی پھر کیا ہوگا، بیوی کو بھی اپنا شوہر کہاں اچھا لگے، اس سے زیادہ اسمارٹ، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ پیسے والا اگر کوئی گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا کسی لڑکے کا، اور کوئی بیوی بھی کوئی رابعہ بصری تو ہے نہیں کہ اللہ والوں کی کوئی صحبت ہو، شرعی پردہ کرنے والی کچھ نہیں، وہ بھی آزاد، آنے والا وہ بھی آزاد، شوہر بھی آزاد، تو بھائی پھر آزادی تو ہوگی، پھر بیچاری اس میں بیوی کا یا قصور؟ تو تم نے نہ تم خود اللہ والے بنے، نہ بیوی کو اللہ والی بنایا، نہ خود صحبت اہل اللہ میں گئے، نہ بیوی بچوں کو لے کر گئے صحبت اہل اللہ میں، تو کہاں سے کیا رابعہ بصری گھر بیٹھے ایسی بن جائے گی، خود بخود سنت شریعت آ جائے گی۔ ارے بھائی جو ماحول ملا آپ لوگوں کو، ہم تو اسی حساب سے چلیں گے نا۔ اگر کوئی انسان ببول کا کانٹا وغیرہ یا ببول کا اگر کچھ بوتا ہے تو وہ ببول ہی تو نکلے گا، کانٹے دار درخت یا میٹھے میٹھے آم نکلیں گے۔ تو جو ہمیں تبلیغ بچپن سے ملتی ہے برائیوں کی گھر سے لے کے اور ایک عمر تک، تو بھائی اس کا ریزلٹ تو ایسی ہی باتیں آئیں گی، ناچاقی، نا اتفاقی۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی نظر سے گر جاتے ہیں، نہ بیوی کو شوہر بد نظری کرے گا، دوسری عورتوں کو جھانکتا رہے گا تو اس کو اپنی اچھی سے اچھی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ تو باہر کا اعلیٰ کوالٹی کا مال دیکھ رہا ہے۔ اب بیوی سے تو اس کے بچے ہو گئے بھائی، تین چار پانچ بچے ہو گئے، بیچاری کی جو کمر تھی اب کمر نہیں رہی، کمرہ ہو گئی، وہ جسم نہیں رہا، تو اب ظاہری بات ہے شوہر کو کہاں اچھی لگے گی۔ اب وہ دیکھ رہا ہے بھائی، وہ تو موبائل پہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے دو دو چار چار گھنٹے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے شوہر بیٹھا ہوا، پتلی کمر کی لڑکیاں دیکھ رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا، باہر بھی، موبائل پہ بھی، دفتر میں بھی، کہاں۔ تو اب جب گھر آئے گا تو کہے گا یہ میری بیوی کو کہ میری بیوی کیسی ہے، اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی، تو بد نظری کی لعنت سے اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اعلیٰ کوالٹی کا اچھا مال دیکھ لیا اس نے۔ یہی حال بیویوں کا بھی ہے، کوئی عورت اللہ نہ کرے بد نظری کی مریض ہوگی، ایک سے ایک لڑکوں کو دیکھتی رہے گی، ٹی وی، فلمیں، ناچ گانے، موبائل کے اوپر، تو پھر اپنا پیٹ نکلا ہوا بھاری شور کیسے اچھا لگے گا۔ تو تقویمی چین سکون راحت ہے اگر زندگی دنیا اور آخرت چین اور سکون سے ہمیں گزارنی ہے۔ اس طرف دھیان دینا چاہیے. تو یہ جو شک وغیرہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے, یا تو ماحول آدمی دیندار بنائے اپنا, تو انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد شکوک و شبہات کی باتیں ہی نہیں رہیں گی. تو اللہ پاک کے جو قانون ہے اس کے آگے ہم اپنا قانون پیش نہ کریں, تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے ہماری. اللہ پاک کہتے ہیں یوں, میں کہتا ہوں نہیں میں تو یوں, تو بس یوں اور تو کا جو بحث ہے نا, اللہ کہتے ہیں یوں رائٹ, ہم کہتے ہیں نہیں لیفٹ, اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم چلتے ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیں ضابطہ حیات دے دیا, خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بس ان کی نقل کر لو میرے پیارے محبوب کی, ہر عمل میں نمونے کا مطلب ہے پیٹرن, ہر چیز میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, آداب معاشرت میں, بیوی بچے کے, بیوی بچوں کے معاملات میں کس طرح معاشرت لے کے چلنی ہے, تو بس سکون اور چین سے ہم رہیں گے. لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع تھی وہ چھوڑ دی اور انگلش کلچر کے اوپر چل پڑے, انگلش اسٹائل میں چل پڑے بھائی. تو انگلش اسٹائل کے چلنے کی وجہ سے یہ فسادات چل رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پتہ نہیں کون سا وہ ڈرامہ آج کل چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کچھ لوگوں نے کہ اس میں تو لاہل ولاقوت وہ ہم تو نہیں دیکھتے, اللہ کے فضل سے بزرگوں کی نسبت سے یہ لانتی چیز ہے, لیکن اس کی سٹوری بتائی جا رہی ہے, اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو سسر جو ہے بہو پہ عاشق ہے, جو لڑکی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ اپنے دیور پہ عاشق ہے, جو شوہر ہے وہ اپنی سالی پہ عاشق ہے, وہ یہ گندی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ بھائی. تو جو ینگسٹر ہیں مسلمان بےچارے وہ کیا سوچیں گے اس کو ڈرامے کو دیکھ کے. تو یہ پتنی اس کے بارے میں اخبارات میں بھی آ رہا ہے, جھوٹی چیزیں ڈال ڈال کے دکھائی جا رہی ہیں اور لوگ دیوانے ہو رہے ہیں, دیوانے ہو رہے ہیں, پاگلوں کی طرح دیکھیں, یا موت کے انبار لگ رہے ہیں, ڈھیر پہ ڈھیر لگ رہے ہیں, کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, خوف خدا آ نہیں رہا, لیکن کوئی تبدیلی آنے کے بجائے, تقوی آنے کے بجائے کچھ ہوتا, ایسی کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پہ. تو اللہ پاک یہ اصلاح کے لیے بھیج رہے ہیں, یہ بیماریاں وغیرہ کرونا وغیرہ کے ہماری اصلاح ہو جائے, لیکن گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں بن نہیں رہے, اللہ رحم فرمائے. حالات جو ہے وہ اسی وجہ سے بجائے سدھرنے کے خرابی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ پاک تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں. بہرحال جو بیویوں کا سخت موضوع چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے, تو اس بارے میں ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. یعنی حضرت اما ہوا جو تھی, حضرت ہمارے آدم علیہ السلام, ہمارے ابا جو تھے, ان کے پسلی سے پیدا ہوئی تھی, دائیں پسلی سے, تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. کیا مطلب کہ کوئی یہ چاہے کہ میں بالکل بیوی کو نقط اسٹریٹ کر کے رکھوں تو نفی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر خراب ہو جائے گا, نہیں توڑ بیٹھو گے, وہ سیدھی نہیں ہوتی, ہلکا سا خم رہے گا عورت کے اندر معمولی سا. تو جو لوگ کہتے ہیں ارے میں تو بالکل ایک سیکنڈ میں نکت کر دیتا ہوں, تو جو نکت کرنے کے چکر میں رہے گا تو وہ معاملہ خراب کر بیٹھے گا. تو مرد کی خوبصورتی ہے کہ اس عورت میں تھوڑا سا خمدار ہونے کے باوجود, تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہونے کے باوجود اس کے ساتھ خوبصورت انداز میں نبھا کرے. تو یہ مرد کی خوبصورتی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ خم فطری رہے گا لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہے, یہ نہیں اللہ نہ کرے کوئی عورت خراب ہو گئی یا بد کردار ہو گئی تو خم قرار دے, نہیں اس کی کچھ حدود ہیں, وہ کسی اہل اللہ سے مشورہ کریں وہ بتائیں گے. بہرحال اور ایک دوسری حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کچھ فرمائی کہ ایک واقعہ ہے, ایک شخص آیا اور اس نے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور اس نے آتے کے ساتھ ہی اپنی بیوی کی برائیاں شروع کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیوی کے اندر یہ برائی, میری بیوی کے اندر یہ برائی, فلانا وہ گنواتا رہا ایک دو تین. ہمارے پیارے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے اس کی بات. جب وہ بول چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی برائیاں تو خوب مجھ سے بیان کر دی اور گنوا دی, اب ذرا یہ بتاؤ کیا اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ پھر وہ بتانے لگا یہ اچھائی یہ اچھائی یہ اچھائی. تو پھر آپ نے فرمایا بس اس کی ان اچھائیوں کے صدقے میں اس کی برائیوں کو معاف کر دو, درگزر کر دو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا. اسی طرح ایک تیسری حدیث شریف ہے, ایک اور بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو طرح کے شوہر ہوتے ہیں. پہلی قسم کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر ظلم کر کے, مار پیٹ کے, جبر کر کے ان کو اپنے انڈر میں کر لیتے ہیں, یعنی ان پر غالب آ جاتے ہیں, دبا لیتے ہیں کچل کچل کے, ظلم کر کے, بدتمیزی کر کے, جس طرح سے بھی ہو. ایک قسم کے شوہر تو یہ ہوگا اور غالب آ گئے. دوسری قسم کے مرد وہ ہوتے ہیں جن کے اندر شرافت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, اہل محبت ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح سے رہتے ہیں تو اکثر ایسے شوہروں کے اوپر بیویاں غالب آ جاتی ہیں, بیویاں غالب آ جاتی ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ دوسرے قسم کے جو مرد ہیں کہ جو اپنے حسن سلوک کی وجہ سے جن کے اوپر بیویاں غالب آ گئیں, بڑے ہی پیارے اور بہت ہی اچھے شاندار ہیں, بہت پیارے ہیں یہ کہ بیویاں جن کے اوپر غالب آ جائیں. تو اور میرا دل چاہتا ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے قسم کے مردوں میں سے رہوں کہ میرے اوپر میری بیویاں غالب آ جائیں. بتائیے باپ. اور پہلی قسم کے جو مردوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا, یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ جو لوگ ظلم و ستم کر کے, مار پیٹ پہ بدتمیزی کر کے, کچل کے بیویوں کو دبا دیتے ہیں, تو آپ نے فرمایا ایسے شوہر لئیم ہیں. لئیم, لئیم عربی میں کہتے ہیں کمینوں کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں کہ ایسے شوہر لئیم ہیں, کمینے ہیں, جو اس طرح سے بیویوں پہ ظلم کر کے حاوی ہو جاتے ہیں, دبا دیتے ہیں, ان کو کچل دیتے ہیں. اور دوسرے قسم کی مرد تعریف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں دوسرے قسم کے مردوں میں رہوں. تو یہ معاملہ ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے, مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اس طرح بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ شیطان کا جو لشکر ہوتا ہے ابلیس کا, وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بیچ سمندر میں شام کو اور تخت کے اوپر, اور سب سے کارگزاری سنتا ہے. ہاں بھائی تم بتاؤ آج تم نے کیا کیا, تم نے آج کیا کیا. تو مختلف چھوٹے شیطان بتاتے ہیں آج ہم نے کسی سے زنا کرا دیا, کسی سے شراب پلوا دی, کسی سے فلاں گناہ کروا دیا. وہ شیطان خوش ہوتا ہے سب کی کارگزاری سن کے, لیکن زیادہ خوش نہیں ہوتا. ایک دیکھتا ہے چھوٹا سا شیطان ہے جو بہت اداس بیٹھا ہوا ہے. ابلیس کہتا ہے بھائی تو نے کچھ نہیں کیا آج. کہتا ہے استاد شرم آتی ہے بتاتے ہوئے, دوسرے لوگوں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیے بنی آدم سے, لیکن میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر سکا, کہ چھوٹا سا کام کیا اس پہ شرمندہ ہوں, کیا آپ کو بتاؤں. اس نے کہا پھر بھی بتا تو سی کیا کیا تو نے. کہہ رہا ہے مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں سکا, میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی, فساد کرا دیا. تو جب اس نے یہ کہا تو ابلیس اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, کتابوں میں لکھا. اس کے بعد اس نے اس کو گلے سے لگا اور کہا تو میرا سچا جانشین ہے. اور اس کے بعد وہ ناچا ہے, رقص کیا ابلیس خوشی میں. کہہ رہے کہ بڑے بڑے جو شیطان انہوں نے جو کام کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے اس کام کے آگے جو تو نے کام کیا ہے. اب ذرا سوچنا چاہیے کہ ابلیس اتنا زبردست خوش ہوا اس کام سے, کتنے بڑے بڑے گناہ جو شیطان نے کروائے تھے انسانوں سے, لیکن اتنا خوش نہیں ہوا. اس کام سے کیوں خوش ہوا اتنا؟ اس کی ذرا گہرائی میں جائیں تو وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ اللہ نہ کرے میاں بیوی میں کوئی فساد شروع ہو جائے اور طلاق ہو جائے تو آنے والی نسلیں تک رل جاتی ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا اتنا خطرناک ہوتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ہے. تو یہ میاں بیوی کے جو غصے کے لڑائی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. اور یہ اکثر غصے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے, یہ غصے کا علاج کرانا چاہیے. اگر میاں میں غصہ ہے تو اس کو چاہیے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے غصے کا علاج کرائے. یہ صحبت اہل اللہ میں جانا, بیعت ہونا, اصلاح کروانا, مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ غصہ, تکبر, بد نظری اور جتنے بھی گندے گناہ ہماری زندگی سے چپٹے ہوئے عادت ہیں جن میں مبتلا ہیں, ایک ایک کر کے اصلاح کروائیں. یہ مقصد ہوتا ہے صحبت اہل اللہ میں جانے کا. جو فرض عین ہے نماز روزے کی طرح اصلاح کروانا, تو اصلاح کروائیں تو انشاءاللہ یہ مرض نکل جائے گا. تو اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے غصہ اتنا خطرناک چیز ہوتی ہے. کتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں غصے میں طلاق دے دی اور آدمی برے, وہ شوہر برا نہیں تھا, بہت محبت کرنے والا بیوی بچوں سے, لیکن بس ایک مرض تھا خطرناک غصے کا, بس تین لفظ بولے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. اور محبت کرنے والا شوہر اب آنسوؤں سے رو رہے ہیں, پیر پکڑ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. اب بھائی معافی مانگ لو, بیچاری بیوی کیا کر سکتی ہے, تو کہانی ختم. تم نے تو تینوں فیر مار دیا, اب علماء کرام کے پاس جاتے پھر رہے ہیں, سب جگہ سے فتوی دے رہے ہیں, ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے. تو یہ اتنا ہے, کتنے لوگ مر گئے, ہارٹ اٹیک آ گیا, کہاں تک بتائیں. تو غصے کے مرض کی اصلاح کرائیں, شوہر میں غصہ ہو تو وہ اصلاح کرائیں, اور اب بیوی کے مزاج میں غصہ ہو تو بیوی کو چاہیے وہ اپنی اصلاح کرائے. یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ بیوی کے ساتھ معاملات لوگوں کو کچھ خراب لگے, یعنی کچھ خراب بیویاں مل گئیں بعض لوگوں کو, تو اس میں بھی آدمی صبر کر لے, اس میں آدمی صبر کر لے کہ اللہ کی بندیاں ہیں, اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور ان کا مزاج ایسا ہے، تھوڑا بہت خراب تو برداشت کر لے. حضرت فرماتے تھے تم اگر کسی کی پار لگ اگر کسی کو تم پار کرو گے، اس کو پار لگاؤ گے تو اللہ پاک تمہیں پار لگا دے گا، دنیا بھی آخرت میں بھی، اللہ کی بندی سمجھ کے. تو بعض دفعہ رفع درجات کے لیے بھی بعض لوگوں کو کچھ خراب بیویاں دے دی جاتی ہیں. خراب سے مراد بد زبان ٹائپ کی ہوگی، تو یہ تو خراب سے مراد کریکٹر لیس کی بات نہیں ہو رہی، کردار اگر خراب ہو تو. اس پہ واقعہ یاد آیا، حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے، تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے مظہر تم جاؤ، دہلی میں ایک عورت ہے بڑی تہجد گزار لیکن زبان کی بہت بدتمیز عورت ہے، بس تم اس سے شادی کر لو. اس سے وہ شادی نہیں کرتا ایسے جیسے، تم بس دن و رات اس کی سنتے رہو گے جلی کٹی اور صبر کرو گے، صبر پہ ہم تمہیں اپنی ولایت کا مزید اونچا مقام دیں گے اور تمہارا ڈنکا پورے عالم میں پٹوا دیں گے. وہ آ گئے، پھر اس عورت سے شادی کر لی. مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ جو گزرے ہیں ان کے بھانجے بھی تھے، یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بارہ. تو اور ظاہری بات ہے بادشاہی شاہی خاندان سے تعلق تھا اور بہت حسین تھے اور نازک مزاج بہت تھے، نفاست بے انتہا تھی. ایک دفعہ کوئی بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی بادشاہ نے جو ہے وہ سراہی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، اس کو ڈانٹ دیا کہ آپ کیسے بادشاہ ہیں، تو گلاس ٹیڑھا رکھ دیا میرے سر میں درد ہو گیا، یعنی گلاس ٹیڑھا رکھ دیا سراہی پر تو سر میں درد ہو گیا. اسی طرح اگر پلنگ کے اوپر چادر بچھی ہوئی ہوتی تھی اور اس پہ کوئی سلے وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی تو سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنا نازک مزاج، اتنی نفاست. تو جب ایسے شخص کو جب ایسی خطرناک جب بیوی ملی تو دن اور رات باتیں سن رہے ہیں بھائی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کے ڈنگا پھر اس کے بعد ہی مشہور ہوا، بعد میں اللہ نے ان کو اپنے قرب کا بہت اونچا مقام دیا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ان سے پھر بعد میں بیعت ہوئے. تو بعض دفعہ رفع درجات کے لیے بھی ایسی بیویاں دے دی جاتی ہیں کہ وہ فطرتاً نرم دل ہوتے ہیں، کوئی بد زبان بیوی اللہ نے ساتھ لگا دی، اب وہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر صبر کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں، اب بچے ہو گئے تو اب صبر درگزر پہ وہ پھر رفع درجات میں ان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ان کی بخشش کا سامان تیار ہوتا رہتا ہے. تو اس میں یہ راز ہوتے ہیں. تو بھائی ایسے شوہر بھی دل چھوٹا نہ کریں. تو اس میں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ہوتی ہے، اور محبت سے پیش آتے رہیں، یہ معاملہ ہے. اسی طرح حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک بار ان کا کوئی مرید ان کے گھر میں آیا، کافی ہزاروں میل دور سے بیعت ہونے کے لیے، تو اس نے بڑے عزت اور احترام سے گھر کے باہر اس نے آواز لگائی کہ حضرت ابو الحسن خرقانی دامت برکاتہم گھر میں تشریف فرما ہیں. تو بیوی بہت بدتمیز تھی تو وہیں سے چلائی اندر سے، ارے کیسا حضرت، کہاں کا حضرت، ہم سے پوچھ کون سا حضرت ہے، وہ دوسرا حضرت ہے، وہ والے حضرت ہیں. وہ بےچارا رونے لگا، پریشان ہو گیا، اس نے منہ لٹکا کے آگے واپس دروازے سے، تو محلے والے دیکھ رہے تھے اس بےچارے کا تماشا. تو پھر اس کو تسلی دی کہ بھائی ان سے بدگمان مت ہو، بہت بڑے اللہ والے ہیں، سچے اللہ والے ہیں، یہ عورت ان کی بیوی بہت بدتمیز ہے، اگر ان کی کرامت دیکھنی ہے تو تم سامنے جنگل میں جا کے دیکھو. تو بہرحال وہ جنگل کی طرف جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے وہ شیر پر بیٹھے جا رہے ہیں، ببر شیر کے اوپر، اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھر ہے. آئے جب اس نے منظر دیکھا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کو کشف ہو گیا غالباً، تو انہوں نے مسکرا کے یہ شیر پڑھا، گر نہ صبرم می کشید بارزن، گر نہ صبرم می کشید بارزن، کے کشید شیر نر بیگار من. کیا مطلب کہ اگر میں اس عورت کی زیادتیوں پر بدتمیزیوں پر صبر میں نہیں کرتا تو اللہ پاک مجھے مقام نہ دیتے کہ آج میں شیر کی سواری کر رہا ہوں اور سانپ کا کوڑا میرے ہاتھ میں. لیکن یہ کس کی نہیں کرنا ہے بھائی، اللہ کی نہیں. یہ سن لیجئے، کسی چیز کے اثرات اور سارے معاملات اس وقت کسی آدمی کے اوپر کھلتے ہیں، ساری چیز حاصل ہوں گی جو ہر عمل اللہ کے نہیں ہو. بعض لوگ صبر تو کرتے ہیں لیکن یہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ نے حکم دیا اور میں اللہ کے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کوئی اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ کیا کہیں گے، تو بھائی پھر وہ بینیفٹ اللہ کی طرف سے نہیں ملیں گے. جو بھی غم ملا اسے غم جانا، جو بھی غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. تو جو بھی چیز ہو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھر اللہ کی نہیں کرے، پھر اس میں نور دیکھیں کیسا معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت واقعات ہیں. اسی طرح ایک شخص تھا، حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور بہت غریب تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے. تو وہ بیچارہ بہت محنت مزدوری کر کے گوشت لے کر آیا، پیسے جمع کر کے، پھر بیوی سے کہا اچھا ساتھ گوشت کا سالن بناؤ. اس کے بعد اس نے گوشت جب تیار ہو گیا تو جب اس نے کھایا تو بالکل کڑوا، نمک اتنا تیز کر دیا تھا بیوی نے. ظاہری بات ہے غریب ہو بیچارہ، اور اس نے پتہ نہیں کتنے عرصے میں گوشت اس نے پیسے جمع کر کے لے کر آیا، اور جب بھوک میں جب کھانے بیٹھا تو کھانا کڑوا، تو غصہ آنا فطری چیز تھی. تو ایک دم سے جب اس کو تیش آیا تو اس نے اللہ سے ایک سمجھوتا کر لیا. اس نے کہا اللہ پاک مجھے بہت شدید غصہ آیا اپنی بیوی کی حرکت کے اوپر, تو جانتا ہے, اور لیکن میں تیری محبت میں تیری خاطر کہ اللہ پاک میں اس کو معاف کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے, میں اس کو معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے, یہ اگر میری خطا کار غلطی اس نے کر دیا نمک تیش کر دیا تو اللہ میں بھی تو تیرا گناہ گار خطا کار ہوں, پتہ نہیں میں نے کتنے ایسے گناہ کیے ہوں گے, تو بھی تو مجھے معاف کرتا ہوا آ رہا ہے تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں. تو بہرحال اس نے وہ پانی پی کے اڑ گیا وہ, بہرحال تھوڑے عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو کسی بزرگ نے اس کے خواب میں دیکھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو اس نے کہا کہ اعمال تو میرے جہنم میں جانے والے تھے لیکن بس اللہ نے اس بات پہ مجھے بخش دیا کہ تو نے میری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا, ایک بار کھانے میں نمک تیز ہوا تھا اور تو نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ ہم نے قبول کر لیے تھے, جا آج ہم نے تجھے معاف کر دیا. تو بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنے پر اللہ نے بخشش تک کر دی. کہاں تک بس بیان کریں. اور یہ جو لوگ جو بد نظری سے بھائی جو معاملات ہیں اس سے خاص طور پہ بچیں, کیونکہ بد نظری کرنے کے بعد ایسے بھی بتایا کہ اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی چاہے کتنی اچھی ہو. جب آدمی زمانے بھر کی عورتوں سے لڑکیوں سے نظر بچاتا ہے اور اینڈرائڈ سیٹ میں تو خاص تباہ کن چیزیں ہوتی ہیں, ان سے نظر بچاتا ہے تو لے دے کے اسے اپنی گھوم پھر کے اپنی بیوی تو اچھی لگے گی. بس اب ظاہری بات ہے جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, بد نظری نہیں کر رہا, تو اس کی محبت کا پیار کا سارا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ بیوی تو رہ جائے گی. تو پھر نارمل اور عام شکل صورت کی بیوی ہوگی تو وہ بھی اسے مثل شہزادی کے لگے گی. اور اللہ نہ کرے کوئی بد نظری کا مریض ہوگا اور ایک سے ایک لڑکیاں دیکھتا ہوا آ رہا ہے, اور اگر اس کی بیوی شہزادی جیسی بھی ہوگی تو یقین جانے اس کو اپنی بیوی مثل ماسی کی لگے گی. بد نظری اتنی لانتی چیز, حضرت والا فرماتے تھے گناہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ حلال مزے بھی ختم کر دیتا ہے. حرام تو حرام, جو حلال جو لذتیں ہوتی ہیں گناہ کی نوعیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ حلال مزے کی بھی قابل نہیں رہتا آدمی. تو اتنی یہ لانتی اور منحوس چیز ہے بد نظری. تو بس اپنی ساری محبت کا جو محور ہے وہ بیوی پر مرکوز رکھیں. بعض لوگ ٹی وی کو بیوی سے زیادہ دیکھتے رہتے ہیں, بیوی بیچاری تڑپتی رہتی ہے کہ بھائی کچھ ہمیں بھی دیکھ لو, صبح شام کو آتے ہیں پھر ریموٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. بھائی وہ کس سے دل بہلائے, اس طرح بھی سوچنا چاہیے. اسی طرح چار شادیوں کا آج کل بہت لوگوں کو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں دو کر لوں تین کر لوں چار کر لوں. حضرت والا ہمارے مرشد فرماتے تھے چار کے چکر میں رہو گے تو اچار نکل جائے گا, ایک بیوی تو تم سے برداشت نہیں ہو رہی تو چار کہاں سے کرو گے, اچار نکل جائے گا, کہاں سے ان کے حقوق سارے پورے کر سکتے ہو. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماں کے معاملے میں بیویوں کے ساتھ بہت زیادتی کرے جاتے ہیں, اپنی بہنوں کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہت زیادہ ظلم دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ چونکہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی بیوی کے اوپر یہ اپنے سسرال والوں کی اپنے ساس سسر کی اور نندوں کی اور دیوروں کی ان کی کوئی ذمہ داری بیوی پر واجب نہیں ہے شرعی طور پہ, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اگر وہ کر رہی ہے بیوی تو اس کا احسان ہے. تو لوگ اس کو فرض کا قرار دے دیتے ہیں, بعض جو شوہر ہوتے ہیں کم عقل کہ تمہیں تو کرنا ہی کرنا ہے, تو کر رہی ہے بھائی اس کا احسان نہیں, جبری طور پہ نہیں ہے, جبر نہیں ہے عورت کو بر. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک پرانا سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے اس حساب سے لوگ یہ کرتے رہتے ہیں. تو محبت سے چلنا چاہیے, ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں, بیوی کے اپنے حقوق ہیں. لیکن ہمارے اکثر معاشرے میں بے قاعدگی ان بیلنس معاملہ نظر یہ آتا ہے کہ کسی کا حق ادا کرنے کے لیے دوسرے کے حقوق کو کچل کے پھر حق ادا کیا جاتا ہے دوسرے کا, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے بھائی. نہ ماں کی وجہ سے بیوی کے حقوق کو سلب کرنا ہے ختم کرنا ہے, نہ بیوی کی وجہ سے ماں کے والدین کے حقوق کو ختم کرنا ہے, دونوں صورتوں میں پھنسے گا آدمی. تو حکمت سے چلنا اور بیلنس طریقے کے ساتھ. اب حکمتیں کہاں سے حاصل ہوں گی بھائی, کوئی مشورہ ہے کچھ ہے کچھ مسئلہ ہے تو آدمی اہل اللہ سے مشورہ کرے, اپنی رائے پر عمل نہ کرے, نہیں تو ظلم ہونے کا اندیشہ ہے. اور ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی آدمی نہیں کرے, بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے جاتے ہیں بیویوں کے معاملے میں. حضرت والا ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بمبئی کا واقعہ حضرت نے فرمایا, ایک صاحب صوفی صاحب ملے, حضرت نے فرمایا مجھے, اور وہ بمبئی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, اللہ والوں سے تعلق صوفی, کیا بس ایک غلطی ہو گئی تھی, ایک بار ان کی بیوی کی اور ان کی والدہ کی کسی بات پہ تو میں ہو گئی تو انہوں نے بیوی کا سائڈ لے کے ماں کو کچھ جھڑک دیا, ڈانٹ دیا, تو ماں کا دل دکھ گیا اور ماں نے دو بد دعائیں دے دی کہ ایک تو تجھے میرا جنازے میں شرکت کا تجھے موقع نہیں, اللہ پاک دے تجھے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دے کبھی بھی, اور نمبر دو کہ اللہ پاک تجھے کوڑ دے دے، تجھے کوڑ کا مرض ہو جائے. تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا، میں نے خود دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پہ پٹی تھی، میں نے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ فرمایا بتایا ان صوفی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ماں نے دو بد دعائیں دی تھیں، دونوں اپنی زندگی میں نے دیکھ لی، ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا اور مجھ کو کوڑ ہو چکا ہے. اگر ماں غلط بھی ہے اور کچھ زیادتی بھی اگر ہو رہی ہے بالفرض، تو حکمت کا تقاضا یہ کہ اس وقت بیوی کا فیور کرتے ہوئے ماں کو آدمی شوہر بدتمیزی نہ کرے، برا بلا نہ بولے، بلکہ اس وقت خاموش ہو جائے اور بعد میں پھر بیوی کو اکیلے تنہائی میں بول دے کہ بھائی میں جانتا ہوں تم صحیح ہو، میری والدہ نے غلط بات کی، لیکن مائیں میں ان کے منہ پہ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہارا تمہیں کیا غم. تو یہ خوب ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر جب بیوی دیکھ لیتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور یہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس میں میرا ساتھ دیتے ہیں میرے شوہر، تو یقین جانے عورت کا دل اتنا نہیں دکھے گا، دل نہیں پھٹے گا. عورت ختم اس وقت ہوتی ہے جب وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہاں سسرال میں بھی میرا کوئی نہیں ہے اور لے دے کے ایک شوہر ہی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں، اور یہ الٹا میرے دیکھنے کے باوجود، زیادتیوں کے باوجود، یہ اپنے گھر والوں کا میرا شوہر یہ فیور کرتا ہے، تو اس عورت سے پھر عورت جو ہوتی پھر اس کا دل پھٹ جاتا ہے کہ میرا تو وہ ہی نہیں، اب میں کس سے بولوں. تو بھائی ٹھیک ہے، گھر والے ماں باپ کیا احترام کریں، لیکن کم از کم بیوی کو تو احساس دلا دیں کہ میں تمہارا ہوں. اب پتہ چلا نہ سامنے بول رہے ہیں، بولنا بھی نہیں چاہیے، نہ پیچھے بول رہے ہیں، بھائی تنہائی میں تو اس کا اعتماد اس کا حاصل کر لو، تنہائی میں، تنہائی میں تو خوش کر دو اس کو. اور اللہ نے اگر مال دیا، ستات دی اور فساد بہت ہو رہا ہے اور مسئلے مسائل ہو رہے ہیں دوسری دیورانیاں وغیرہ بھی، تو بھائی گھر الگ کر لو، الگ الگ بھی الگ الگ رہ لے آدمی، قریب قریب رہ لے کہ ساتھ بھی ہوں اور الگ الگ بھی ہوں، شرعی تقاضے بھی پورے ہوں، پردہ بھی رہے اور عافیت بھی رہے، لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کسی گھر کو جہنم کدا بنانا ہے تو چار عورتیں مختلف قسم کی لے کر آ جاؤ ایک گھر میں اور ان کا کچن ایک کر دو، گھر جہنم بن جائے گا. بزرگوں کی باتیں بزرگ ہوتی ہیں، تو جب چار مختلف قسم کی عورتیں آئیں گی اور کچن ایک ہوگا تو فساد شروع، تو کون مینج کرے گا؟ تو حکمت کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد بندے کے اوپر سب سے جو دوسری بہت بڑی نعمت جو اللہ پاک کسی کو عطا فرماتے ہیں ایمان کے بعد، وہ ہے نیک فطرت بیوی کا ملنا، کسی نیک بیوی کا ملنا. بتائیے ایمان کے بعد دوسری نعمت. ماں باپ کا بہت اللہ نے حق رکھا ہے، لیکن کیا آپس میں لوگ ٹکراتے ہیں، کہتے ہیں یار بیویاں تو دس مل جائیں گی، ماں تو ایک ہوتی ہے. یہ ایک بالکل ہی نادانی اور جاہلانہ جملہ ہے بھائی، ماں کا اور بیوی کا آپس میں مقابلہ کیوں کرا رہے ہو؟ ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے. اگر ماں ایک ہوتی ہے تو اچھی بیوی بھی ایک ہوتی ہے، دس بیویاں مل تو جائیں گے، لیکن صحیح معنی بیوی محبت والی وہ کوئی کوئی ہوتی ہے. حضرت والا اللہ پاک ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے، عجیب مثال لے کے اس طرف توجہ دلائی، کہنے لگے بھائی دیکھو جب تک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا پیشاب پخانا ہگنا موتنا جو ہوتی ہے وہ سب ماں اس کو کراتی ہے، سارے معاملات ماں لے کے چلتی ہے. لیکن کیا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ماں کی نہیں بھی جائز نہیں ہوتا اس کی شرم گاہ کو اوپر ہاتھ لگائے اور اس کا پیشاب پخانا دھلائے، کسی کی نہیں جائز نہیں ہوتا. لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور پیشاب پخانا بستر پہ ہونے لگے تو ماں کو بھی جائز نہیں ہے کہ اس کی شرمگاہ وغیرہ پہ ہاتھ لگا. اس وقت صرف بیوی ہی کام آتی ہے، شرعی طور پہ بیوی کو حق حاصل ہے کہ اس کا پیشاب پخانا صاف کرے، اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے. تو ایک اللہ نہ کرے کبھی کسی پہ ایسا وقت آئے، تو بعض چیزوں میں بیوی ہی خدمت کرتی ہے، ماں بھی نہیں کر سکتی وہ خدمت. تو جو صحیح معنی میں جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے، تو اس طرف دھیان دینا چاہیے. اچھے لوگ آدمی تو بہت آدمی آدم کے جو اولاد ہے وہ تو بہت ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن انسان کوئی کوئی ہوتا ہے، انسان کوئی کوئی ہوتا ہے، تو انسانوں کو تلاش کرنا چاہیے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تھا، کیا بیوی تھی ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آزمائش تھی ان کی کہ جاؤ اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بیٹے اسماعیل کو تنہا چھوڑ کر آ جاؤ، 5000 سال پہلے، تقریباً 5000 سال پہلے سے بھی زیادہ کا یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لے کے گئے جہاں آج کعبۃ اللہ شریف واقع ہے، 5000 سال پہلے بالکل جنگل ویران پہاڑی علاقہ سناٹا، چھوڑ کے چپ کر کے جانے لگے. بس حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے اتنا فرمایا، اے ابراہیم آپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کو کیا اس کی آگے جو آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ایسا سلوک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ایسا کرنے کا؟ تو آپ نے صرف گردن ہلا دی ہلکی سی، ہاں اللہ نے حکم دیا. بتانا بھی ضروری نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے نوزائید بالکل دودھ پیتا بچہ, شیرخوار, جوان بیوی, اور پہاڑی علاقہ, سناٹا, ویران, تنہائی, عجیب معاملہ. اور زیادہ تفصیل بھی نہیں بتا رہی. بیوی نے پوچھا تو کہا ہاں بس. کیا جواب دی دی حضرت رضی اللہ عنہ نے کہ بس ابراہیم جائیے, اب آپ پریشان نہ ہو, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ چلے آئے تھے. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات سنتے رہتے, واہ کیا بیویاں تھیں, کیا حاجرہ تھیں, اور آج کل کی ہماری بیویاں. تو یہ سوچنا چاہیے بھائی کہ آج ہم اپنی بیویوں میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہیں. کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں؟ بھائی جیسے ہمیں ویسی بیوی ہیں آج کل. تو یہ تو ذاتی والی بات ہے کہ اپنی بیویوں میں کوئی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرے اور خود ابراہیم علیہ السلام نہیں. خود بعض لوگ مثل فرعون کے ہوتے ہیں اور بیویوں میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہ حاجرہ جیسی ہوں, حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ جیسی. تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے, ذرا ذہن کو سوچنا چاہیے کہ کیا چیز ہم سوچ رہے ہیں. بیویوں کو بعض لوگ میکے نہیں جانے دیتے, پابندی لگاتے رہتے ہیں, سختی کرتے رہتے ہیں. ظلم, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس گھر میں پلی بڑی وہیں سے اس کو پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہاں نہیں جانا, یا بھیجتے ہیں تو مہینے دو مہینے میں, یا کہتے ہیں میں رات نہیں چھوڑوں گا بس جاؤ دو گھنٹے کی نہیں. جا رہے ہیں دو گھنٹے کی نہیں, بدلا دو مہینے میں چھوڑا, وہ صبح بیٹھے ہیں شام میں اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. بھائی کس بات کا شک ہے, کیا ہو گیا, کیوں باڈی گارڈ بنے ہو؟ عجیب معاملہ ہے. گھر میں بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں, آئے ہوں لے کے ساتھ لے کے جاؤں گا, اور تنہائی بھی نہیں چھوڑا کہ ماں سے پتنی کیا برائی کر دے میری. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کھل کے اس کو چھوڑا نہیں جا رہا میں کہ, یا کچھ کہہ دیتے ہیں بھائی اما سے پوچھو, اما اجازت دیں گی تو پھر تم جانا اپنی ماں کے گھر. مجھے نہیں پتا یہ, اما سے پوچھو. بھائی اما سے نکاح تھوڑی ہوا ہے, والدہ سے نکاح تھوڑی ہوا, نکاح تو بھائی آپ سے ہوا ہے, آپ کے نکاح میں ہیں وہ. اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا ہی کرے تو پھر آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن ہی سے؟ یہ آدمی تھوڑا سا یہ سوچ لے, اس طرف دھیان نہیں جاتا. اسی طرح بعض لوگ جیب خرچہ نہیں دیتے بیویوں کو, تو بھائی مہینے میں اللہ والے فرماتے ہیں ان کو جیب خرچہ بھی دینا چاہیے, جو بھی استطاعت ہو, کم یا زیادہ. اور پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ بھائی حساب کیا ہے اس کا, چاہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے, کہیں پر بھی خرچ کرے, اس طرف دھیان دینا چاہیے. اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح اپنے سگے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں, اسی طرح بیوی کے ماں باپ اور بیوی کے بہن بھائی بھی یہ ارحام کے رشتے کہلاتے ہیں, یعنی صلح رحمی والے. یہ ایسے ہی سے خونی رشتوں میں شامل ہیں, جیسے اپنے سگے بہن بھائی اسی طرح بیوی کے بہن بھائی بھی. یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. تو جس طرح اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی ساس سسر بھی ہوتے ہیں. تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ نہ کرے کسی کے اگر بیوی کے گھر والے غریب ہیں اور وہ شوہر مالدار ہے اور وہاں فاقے ہو رہے ہیں, تو اس سے مواخذہ ہوگا حشر والے دن, پکڑ آ سکتی ہے. جس طرح اپنے ماں باپ کو کھلانے نہ کھلانے پر, حقوق و لباد پورے نہ کرنے پہ پکڑ آ سکتی ہے, بالکل اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی اگر مصیبت میں ان کے کام نہیں ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو پکڑ آ سکتی ہے اللہ کی. تو یہ لوگوں کو شاید مسئلہ نہیں پتا بعض لوگوں. تو محبت سے سارے معاملات کو لے کے چلنے چاہیے. تو غصے کا جو علاج ہے خاص طور پہ علاج کریں, خاص کر جو ایک اور بات کچھ دل میں سخا رہی ہے کہ جو باشرہ لوگ ہیں وہ تو بھائی خاص طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئیں, جو لوگ داڑھی ٹوپی والے ہیں. کیونکہ یہ اگر کوئی دینی صحبت میں ہو, کوئی اللہ والوں کے جا رہا ہو, یا کوئی تبلیغ میں جا رہا ہو, یا کوئی عالم ہو, یا کوئی بھی دینی اس کو صحبت کا اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہو, اور پھر وہ بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہوا پایا جائے گا, تو وہ بیوی جو ہے وہ بیچاری کیا سوچے گی؟ پھر وہ 10 گھروں میں جا کے بولے گی بھائی خدا کے واسطے کسی اپنی بہن بیٹیوں کو بغیر داڑھی والے کے پینٹ شرٹ والے کو دے دینا, بے دین کو دے دینا, کسی دیندار کو مت دینا اپنی بہن بیٹی کو. وہ 10 صلواتیں سنے گی, 10 برائیاں نکالے گی, بتائے گی میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا. اب کیا پتا ظلم کیا کسی دو داڑھی والوں نے, بدنام ہو گئی پوری برادری. جبکہ کتنے داڑھی والے باشرہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے چلتے ہیں. تو خاص طور پہ یہ اہتمام کرنا چاہیے, جو دیندار لوگ ہیں وہ تو اور بھائی محبت سے چلیں, سختی نہ کریں, ہر چیز کو پیار محبت سے لے کے چلیں. کسی مسئلے میں کوئی تردد ہو تو مشورہ کریں, ہوں خود سے شیخ نہ بنے بیوی کے, اس سے فساد پیدا ہوگا. اور جن سے زیادتی ہو گئی بھائی بیویوں کے معاملے میں, تو ایسے شوہروں کو چاہیے اپنی زندگی میں ہی وہ معافی تلافی کرا لیں, معافی مانگ لیں بیویوں سے. معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا آدمی, بڑے بڑے وبال سے بچ جاتا ہے. اور مہر لوگ بیویوں کو دینا چاہیے، کہ بعض لوگ جو پوری پوری زندگی ہو جاتی ہے، بیوی مر جاتی ہے، خود مر جاتے ہیں لیکن مہر ادا نہیں کرتے، تو یہ مہر جو ہے بھائی زندگی میں دے دینا چاہیے، کوئی مجبوری ہے کچھ ہے تو کسی علماء کرام سے مشورہ کریں اس بارے میں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے مہر ادا نہیں کیا اور وہ مر گیا تو ایسا ہے جیسے وہ ساری زندگی زنا کرتا رہا، تو اتنا معاملہ ایسا. تو پیار محبت سے بیویوں کے ساتھ رہیں، ظلم نہ کریں، بیویوں کو مجبور نہ کریں، اس حد تک لے کے نہ جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ عاملوں کے جائے. یہ جو عاملوں کو جو چاندی ہو رہی ہے نا، زیادہ تر جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ، اگر 70% عورتیں ہوتی ہیں، 30% جو ہوتے ہیں وہ مرد بیٹھے ہوتے ہیں، تو 70% جو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان سے ذرا سنیں گے ان کا حوال تو یہی ہوتا ہے، شوہر ساس اور نندے، زندگی جہنم بنائی گئی ہوتی ہے ساس سسر نندوں نے اکثر گھرانوں میں، سب نہیں. تو اس لیے عاملوں کی بھی چاندی ہو رہی ہے. اکثر عامل گندے ہوتے ہیں، غیر شرعی عملیات کرتے ہیں تو آنے والی عورتوں کو ہی پھنسا لیتے ہیں، ان پہ ایسے عملیات کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری شوہر تو کیا صحیح ہوتا، وہ گھر کا پیسہ سب لا لا کے دیتی رہتی ہے وہ اس عامل کو، یہاں تک کہ عزت تک لوٹ لی جاتی ہیں، کیونکہ معمول بنا لیتے ہیں عملیات کر کے. تو ایسی بہن بیٹیوں کو سے میری التجا یہی ہے کہ بھائی کتنے حالات خراب ہوں، سنت شریعت پر آئیں، اللہ والوں سے تعلق قائم کریں. اللہ والے بھی وہ جو عورتوں سے پردہ کرتے ہیں، یعنی کہ آج کل دو نمبر اللہ والے بھی بہت گھوم رہے ہیں، وہ نہ کوئی پردہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، سب ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے بیعت ہو رہی ہے، تو یہ نہیں. تو بہرحال تو مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ تقوی سے حل ہوتے ہیں، تو عاملوں کے پاس نہ جائیں، نہیں تو اللہ کی رحمت آنے کے بجائے اور زیادہ فساد ہونے کا اندیشہ ہے. بہت کم عامل ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، جو سنت شریعت سے علاج کرتے ہیں. آئے دن اخباروں میں ان لوگوں کی کہانیاں آتی رہتی ہیں، پورے پورے فیچر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرف ایسا نہیں کرنا چاہیے. باقی جو ظلم و ستم ہوتے ہیں بیویوں کے اوپر، جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں بھائی، اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے ہمارے اعمال میں کمی ہوتی ہے. بس ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت کا، ایک لڑکی کا فون آیا میرے پاس، روئے جا رہی تھی وہ. تو پھر اس نے بتایا کہ میرے شوہر بھی مجھے مارتے ہیں، مجھے ساس بھی مارتی ہیں، اور میرے شوہر بھی مارتے ہیں اور ساس سسر دونوں مارتے ہیں، تینوں مارتے ہیں مجھے، بات کچھ بھی نہیں ہوتی. تو مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کو پڑھنے سے شوہر میرا صحیح ہو جائے، ساس سسر صحیح ہو جائے اور مجھے مارے پیٹے نہیں. میں نے کہا کہ بیوی آپ 10 دن کے بعد مجھے فون کیجیے گا، اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ دوں گا، انشاءاللہ امید ہے بغیر وظیفے کے ہی شوہر صحیح ہو جائے گا اور آپ کے ساس سسر بھی صحیح ہو جائیں گے. تو کہیں کیسے؟ تو پھر میں نے پوچھا پہلے یہ بتائیے آپ کی نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت کی، خاص طور پہ فجر کی؟ کہہ رہی فجر کی کیا، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتی. میں نے کہا اچھا. پھر ان کو میں نے کہا کہ آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، خاص طور پہ فجر کی. تو پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کہیں باہر جاتی ہیں، ابایا نقاب لیتی ہیں؟ تو وہ پھر چڑ گئی وہ خاتون، کہنے لگی میں آپ سے کیا مسئلہ بیان کر رہی ہوں اور آپ مجھے پتنی کیا کیا مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ بی بی اگر آپ کو کسی نے میرا نمبر دیا ہے، جو اگر مجھ پر اعتماد ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، اور نہیں اعتماد ہے تو آپ پھر کہیں اور رجوع کر لیں آپ. تو پھر وہ صحیح ہوگی. اس نے کہا نہیں نہیں اچھا آپ بتائیں آپ کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ اللہ کو جب آپ ناراض کریں گی تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے شوہر کو، آپ کے سسرال والوں کو آپ پر سے ناراض کر دے گا. یہ راز ہے، یہ مضمون حدیث شریف میں آ چکا ہے. ایک بزرگ کا شعر ہے، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کل سارا جہاں بدلا. تو جب ایک نظر اللہ کی بدلتی ہے تو پورا جہاں کی نظریں بدل جاتی ہیں. پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ سلیو لیس کپڑے پہنتی، سلیو لیس آستینیں پہنتی ہیں، آپ نے بتایا بھی، اور میں نے کہا تو جائز نہیں ہے اس طرح کے کپڑے پہننا، نمازیں آپ کی ہیں نہیں، تو یہ تو عجیب بے ڈنگی زندگی ہے. میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تقوی کی بھی آپ سے بات نہیں کر رہا کہ آپ کو شروع مشکل ہو، اصلاح آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو فی الحال آپ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، اور کم از کم جب باہر جایا کریں تو شرعی پردہ نہیں بھی کریں تو کم از کم ابایا لگائیں اور نقاب لگائیں، نماز پڑھیں اور نقاب لگائیں. پھر مجھے 10 دن کے بعد بتائیے گا کہ شوہر کا رویہ کیسا ہے سسرال کا. تو پھر اس نے تھوڑا سا زچ ہو کے کہا کیا اس دو عمل سے میرے شوہر صحیح ہو جائیں گے؟ میں نے کہا صحیح ہونے والی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے امید تقی اللہ جل اللہ مخرجا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور مصیبت سے نکال دیں گے. میں نے دو عمل آپ کو بتوائے تقوی سے متعلق، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. میں نے کہا ہم صحیح نہیں کریں گے، صحیح کرنے والی ذات اللہ کی، ہم نے تو رفتہ دکھا دیا، آگے آپ کی مرضی، 10 دن بعد مجھے بتائیے. پھر بارہ دسویں دن کیا میرے خیال ہے پانچویں چھٹے دن ان کا فون آ گیا اور اتنا خوش اتنا خوش کہہ رہی ہے حضرت آپ نے کیا کر دیا, کیا آپ نے دعا کی ہے, کیا ہوا ایسا کہ وہ شوہر بھی معافی مانگ رہے ہیں میرے پیر پکڑ کے اور ساس سسر بھی معافی مانگ رہے ہیں, اور شوہر خود کہہ رہا ہے کہ میں جانور تھا یا میں کیوں اندھا بنا ہوا تھا, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیوں تمہارے ساتھ ایسا کر رہا تھا. تو بغیر وظیفے کے الحمدللہ کام ہو گیا. اب یہ دو تقوی گناہ کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور صرف چاہیں سے وظیفے پڑھ پڑھ کے شوہروں کو صحیح کرتے رہے تو بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے. تقوی میں سارے راز چھپے ہیں, تقوی سے 90% معاملات حل ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑی بہت اگر کوئی اللہ کا ذکر بھی کر لیں وظیفہ تو وہ بھی مزید اثر کرے گا بھائی. تو تقوی میں کمی کی وجہ سے ہمارے مسائل خراب رہتے ہیں, تو اللہ کو جو لوگ خوش رکھتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھتا ہے. تو اس طرح آئیں خواتین اپنے اندر کو پریشان ہیں, کوئی شوہر تنگ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے, تو اپنے معاملات کو دیکھیں, یہ دو چیزوں سے اللہ پاک کافی رحمت برسا دیتے ہیں. تو اس طرف ذرا ذہن کو لے کر آئیں, تو ظن نہ کریں. باقی حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ نے اعتراض کیا ہمارے حضرت والا بیویوں کے حقوق میں بہت بیانات فرماتے تھے, بعض لوگوں نے کہا حضرت یہ بعض دفعہ بیویاں بھی تو زیادتیاں کرتی ہیں شوہروں کے ساتھ اور ساس نندوں کے ساتھ, ان کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت؟ فرمایا بے شک ایسے بہت خواتین اور ایسی ہوں گی بیویاں جن کو بہت اچھی ساس نندے اور شوہر ملا لیکن انہیں قدر نہیں کی اور ظلم زیادتی کیا, لیکن ان کا ایوریج کم ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ یہی بتا رہا ہوں, حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہی دیکھا کہ اکثر جو ہوتا ہے وہ شوہر اور ساس سسر ہی ظلم کرتے ہیں. اگر ایوریج ہم نکالیں تو ایوریج ہم نکالیں, باقی اچھی ساس سسر اور شوہر بھی شاندار ہوتے ہیں اور بعض ان لوگوں کو بےچاروں کو بہت خراب بہو اور خراب بیوی مل جاتی ہے, تو اس سے بھی انکار نہیں ہے. تو ابھی یہ مختصر سی جو بس یہ کچھ باتیں کی ہیں حقوق النساء سے متعلق, بیویوں کے حقوق سے متعلق, تو اس کے اوپر بس اللہ نے کچھ الفاظ ادا کرا دیے. اللہ اس کو قبول کر لے, اللہ اس بیان کو ان باتوں کو ہماری اصلاح کا اور کامل ہدایت کا ذریعہ بنا دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ انشاءاللہ یہ حقوق و رجال کے اوپر بھی بیان ہوگا, تو مرد حضرات دل چھوٹا نہ کریں بھائی, تو انشاءاللہ تعالی وہ حقوق و رجال پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ بیان ہوگا. تو یہ معاملہ ہے, ابھی چونکہ مرد حضرات چونکہ پھنس گئے تھے تو اس لیے حقوق النساء کے اوپر بیان ہوا, اللہ نے دل میں ڈالا, اب انشاءاللہ آئندہ حقوق رجال پہ بھی بات ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کے, بہن بھائیوں کے, بیوی بچوں کے, اور جو جو اہل حقوق ہمارے اوپر جو ان پر واجبات ہیں واجب ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر, اللہ سب کے حقوق اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رحم الرحيم, جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے یا رب کریم یا رحم الرحیم. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, یا اللہ قرب خاص عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر جتنے بھی امراض ہیں غصے کے, تکبر کے, اکڑ کے, بد زبانی کے, بدتمیزی کے اور جہالتوں کے, اللہ تمام امراض رزیلہ سے ہم سب کو پاک صاف کر دے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, عافیت چین ٹھنڈک سکون عطا فرما, ہر طرح کی شرور فتن سے, بیماریوں سے, وبائی امراض سے, کرونا وائرس سے اور ہر اس شر سے ہم سب کی حفاظت فرما, جس سے بچنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی, اور ہم سب کو تمام وہ خیر اور بھلائیاں نصیب فرما جن کو حاصل کرنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. یا اللہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو حلال سے غنی فرما. یا اللہ کل مومنین مومنات کو بخش دے, معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین پاک پروردگار, یا اللہ یا ارحم الراحمین تو بخش دے, معاف فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين ثم آمين.